بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر آخر تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ریڈیو تہران کے نشر شدہ پروگرام نیز سحر ٹی وی سے پیش کیے جانے والے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سحر ٹی وی کے لائیو پروگراموں کے علاوہ نیوز بلٹن، سماجی اور سیاسی پروگرام اور دوسرے موضوعات پر خبریں اور تبصرے بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ آپ ان تبصروں، تجزیوں اور ریڈیو کے پروگرام سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سائم، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام اسلام ٹائم۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران و عمان کے تعلقات کو دوستانہ اور دیرینہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں نے دہشت گرد گروہ داعش کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد عمر خراسانی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ نے تہران میں احمد شاہ مسعود اور اسماعیل خان سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے محمد الحلبوسی کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کا سربراہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اور سعودی حکام نے روزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پیر کو عمان کے دارالحکومت مسقط پہنچنے پر کہا کہ اسلامی جمہوری ایران خلیج فارس کے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تاکہ پڑوسیوں کے درمیان رابطے کا چینل مضبوط بنائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ایک روزہ دورہ مسقط میں عمان کے وزیر خارجہ اور اس ملک کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور باہمی علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات کے فروغ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے 4 افریقی ٹرانزٹ لائن کی بحالی کے سمجھوتے کا جائزہ لینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 4 افریقی سمجھوتے پر ایران، عمان، ترکمانستان اور ازبکستان دستخط کر چکے ہیں اور اس دورے میں سلسلے میں تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ عمان کے دورے پر ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ اور عمان کے حکام کی گفتگو کا اصلی موضوع مختلف سیاسی، اقتصادی، ثقافتی میدانوں میں تعلقات کو فروغ دینے کی راہوں کا جائزہ لینا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اپنے اس دورے میں علاقے کے اہم مسائل پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان آئندہ دور کے مذاکرات بھی عراق کی میزبانی میں انجام پائیں گے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ 5ویں دور کے مذاکرات کے انعقاد کے وقت اور حزب اللہ لبنان کے بارے میں سعودی عرب کے موقف کا مذاکرات پر کوئی اثر مرتب ہونے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عراق کی میزبانی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کا 5ویں دور ایجنڈے میں ہے اور دونوں ملکوں کے اختلافی موضوعات کے باوجود مصلحت کی بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار روابط کے قیام کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ لبنان کے بارے میں بیرونی فریق اس ملک میں مداخلت کی کوشش کر رہا ہے کہا کہ سب کو ہی تمام ملکوں اور قوموں کی مقامی حکومتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کے دورہ ویانا اور ایران کی سینئر مذاکرات کار سے ملاقات کے بارے میں کہا کہ جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ کا دورہ ویانا کوریا کے حکام کی پہل کی بنیاد پر انجام پایا اور اس ملک پر ایران کے واجب الادا قرضوں کا ویانا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے سعودی وفد کے دورہ ویانا کے بارے میں کہا کہ ویانا میں مختلف وفود کی آمد و رفت جاری ہے اور ماضی میں بھی اس طرح کے وفود کے دورے ہوتے رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے طالبان وفد کے دورے تہران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تہران کو تشویش ہے اور افغان وفد کا دورہ انہیں تشویشوں کے تناظر میں انجام پایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تہران افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا طالبان کے وفد کے ساتھ مانیٹر فائنانس، بینکنگ، اشتراکی عمل اور انرجی و ایندھن کی تجارت جیسے شعبوں میں تعاون کے بارے میں نہایت اچھے مذاکرات ہوئے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری انتظامیہ کی وزارت خارجہ کے سرپرست امیر خان متقی نے اتوار کی شام تہران میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ہمسایہ ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ امیر خان متقی کے ہمراہ طالبان انتظامیہ کی مختلف وزارت خانوں کے سرپرست بھی اس دورے میں تہران آئے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ افغانستان کے لیے ہندوستان کی انسان دوستانہ امداد کی ترسیل ایرانی بندرگاہ چابہار کے ذریعے انجام پا سکتی ہے۔ افغان آوا کی رپورٹ کے مطابق اس بات کا اعلان ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر کی ٹیلی فونی گفتگو میں کی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہندوستانی وزیر خارجہ کو پیشکش کی ہے کہ نئی دہلی کے افغانستان کے لیے 50 ٹن گندم سمیت دیگر انسان دوستانہ امداد چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان بھیجی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل پاکستان نے ہندوستان کو افغانستان امداد بھیجنے کی مشروط اجازت دی تھی۔ پاکستان کی شرط تھی کہ ہندوستان افغانستان کے لیے جو گندم بھیجنا چاہتا ہے اس کے لیے افغان ٹرکوں کا استعمال کرے، لیکن ہندوستان کا کہنا ہے کہ انسانی امداد کی ترسیل کو مشروط نہیں کرنا چاہیے۔ بنابراین امکان ہے کہ افغانستان کے لیے ہندوستان کے 50 ٹن گندم کی امداد اور دیگر امدادی سامان ایران کی چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان پہنچائے جائیں۔ ہندوستان اب تک امدادی سامانوں کی 3 کھیپیں طیاروں کے ذریعے کابل روانہ کر چکا ہے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں محکمہ انسداد دہشت گردی سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے دہشت گرد گروہ داعش کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے کارروائی کے دوران داعش کے 6 عناصر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سی ٹی ڈی کے ترجمان نے کہا کہ داعش کی دہشت گردوں کی علاقے میں موجودگی کی خفیہ اطلاع ملنے پر کیے گئے آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بیان میں کہا گیا کہ آپریشن کے دوران سی ٹی ڈی نے ایک گھر سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد کر کے دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ یہ آپریشن کوئٹہ کے منظور شہید تھانے کے علاقے میں کیا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس آپریشن میں 20 لاکھ روپے کے انعامی دہشت گرد سمالانی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کلعدم تحریک طالبان پاکستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد عمر خراسانی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ٹی ٹی پی کے دہشت گرد عمر خراسانی کو افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ہلاک کیا گیا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد محمد عمر خراسانی تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا جس کا اصل نام خالد بلتی تھا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد پاکستان کے علاقے میران شاہ میں دہشت گردی کا مرکز چلا رہا تھا اور آپریشن ضرب عزم کے دوران وہ افغانستان فرار کر گیا تھا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد پاکستان کے بے گناہ شہریوں اور سیکیورٹی فورس پر حملوں اور کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ کلعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نور محمد ولی محسود کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرتا تھا، جبکہ اس نے حال ہی میں پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کا اشارہ بھی دیا تھا۔ طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے تہران میں احمد شاہ مسعود اور اسماعیل خان سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ نیوز ایجنسی فارس کے مطابق طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے تہران کا دورہ کرنے والے امیر خان متقی نے معروف جہادی رہنما اسماعیل خان کے علاوہ معروف کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود سے بھی ملاقات کی۔ اسماعیل خان اور احمد مسعود دونوں طالبان مخالف رہنما شمار ہوتے ہیں۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اعلی سطحی وفد کے ہمراہ اتوار کے روز تہران پہنچے تھے اور آج کابل واپس چلے گئے۔ طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اسماعیل خان اور احمد مسعود دونوں کو اطمینان دلایا کہ وہ کسی بھی تشویش اور پریشانی کے بغیر وطن واپس آ جائیں۔ گزشتہ روز طالبان حکومت کے وزیر خارجہ اور احمد مسعود کے درمیان تہران میں ملاقات کی خبریں سامنے آئی تھیں، جن کی بنشیر محاذ کے ترجمان کی جانب سے تردید کی گئی تھی۔ پیر کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس ملاقات کے حوالے سے کہا ہے کہ تہران مختلف افغان دھڑوں کا میزبان ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان ملاقاتوں کا افغان عوام کے لیے اچھا نتیجہ برآمد ہوگا۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ایک دھماکے میں 9 افغان بچے جام بحق ہو گئے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے سیکیورٹی اور اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ یہ دھماکے پیر کی دوپہر صوبے کے لال پور علاقے میں ہوا، جس میں کم سے کم 9 افغان بچے جام بحق اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ دھماکہ ایک مارٹر شیل پھٹنے سے ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ پرانا مارٹر شیل جو نہیں پھٹ سکا تھا، اسکولی بچے اسے اسکول کے گیٹ تک لے آئے اور کھانے پینے کے ٹھیلے کے پاس رکھا ہی تھا کہ اسی وقت اس میں دھماکہ ہو گیا۔ افغانستان میں اس طرح کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں اور غیر ملکی افواج کے ذریعے بچھائے گئے بم اور پھٹنے سے رہ جانے والے گرینیڈ اور مارٹر شیل پھٹنے سے بے گناہ افغان شہری مارے جاتے ہیں۔ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی نے محمد الحلبوسی کو ایک بار پھر پارلیمنٹ کا سربراہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ مصطفیٰ کاظمی نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ آج ملکی تاریخ کا ایک اہم دن اور قومی طاقت اور وحدت کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کے موقع ہے۔ عراقی وزیراعظم نے اسپیکر محمد الحلبوسی اور ان کے معاونین کے دوبارہ انتخاب پر انہیں مبارکباد بھی پیش کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چوتھی مرتبہ پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب ہونے کے بعد محمد الحلبوسی نے اپنے دفتر میں وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی سے ملاقات بھی کی۔ اتوار کی شام ہونے والے عراقی پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس میں محمد الحلبوسی کو 200 ارکان کے ووٹوں سے مسلسل چوتھی بار پارلیمنٹ کا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اسد تحریک سے تعلق رکھنے والے حاکم الزام علی عراقی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب صدر گروپ کے سربراہ مقتدی صدر نے، جن کی جماعت کو پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں ملی ہیں، حکومت سازی کو دشوار مرحلہ قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے افتتاح کے بعد اپنے پہلے ٹویٹ میں مقتدی صدر کا کہنا تھا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکروں کے انتخاب کا اہم ترین مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے کر لیا گیا ہے، جس پر میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ایک آزاد اور خود مختار عراق کے قیام کے لیے فرقہ واریت اور دھڑے بندیوں سے پاک حکومت کے قیام کا کٹھن مرحلہ طے کرنا ہے۔ ذریعہ اسنا عراق کے الفتح لائنز کے ایک رکن عدن الشعلان نے کہا ہے کہ اس ملک کے عوام امریکی فوجیوں کو باہر نکالنے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کریں گے۔ انہوں نے امریکہ کو عراق کے اقتصادی اور سیاسی بحران کا اصل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غیر قانونی اور پارلیمنٹ کی قرارداد کے سراسر منافی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے جنوری 2020 کو ایک قرارداد پاس کی تھی، جن میں عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی فوجی 2003 سے عراق میں موجود ہیں اور انہوں نے دہشت گردوں کی حمایت کی غرض سے اپنے اڈے بھی یہاں قائم کر رکھے ہیں۔ الفتح لائنز کے رکن نے مزید کہا کہ عراق کے عوام کو اس وقت امریکی فوجیوں کی غیر قانونی موجودگی جیسے نئے بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی عوام اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کا انخلاء چاہتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکنہ طریقہ کار استعمال کریں گے۔ عراقی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے ملک کے شمالی صوبوں میں داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ بغداد میں سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے صوبہ صلاح الدین اور انوا کی مشترکہ سرحدوں کی دونوں جانب بعض مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ گہری انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی جانے والی اس کارروائی میں دہشت گرد گروہ داعش کے کم سے کم 8 خفیہ ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ یہ کارروائی ان اطلاعات کے بعد کی گئی ہے کہ امریکہ شام اور عراق میں داعش کے عناصر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سعودی حکام نے روزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین کے داخلے پر پابندی اور مردوں کے لیے زیارت کو محدود کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج نے کہا ہے کہ خواتین کو پروگرام کے تحت روزہ رسول کی زیارت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قبر مطہر کی زیارت صرف مردوں کے لیے مختص ہے۔ سعودی وزارت حج کے مطابق پروگرام کے تحت مرد حضرات بھی 30 روز میں صرف ایک ہی بار رسول خدا کے مرکز مطہر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج نے مسجد نبوی میں نماز واجب کی ادائیگی پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، تاہم کہا ہے کہ صرف مرد حضرات نماز اور زیارت کے اوقات میں مرکز مطہر میں داخلے کے لیے آتمرنا پروگرام کے دفتر سے خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج رات کی نشریات میں پیش کی جانے والی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے۔ الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا تمنا کی یہ کلیاں
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم۔ پروگرام اسلام ٹائم کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری، اور اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسلام ایسے بنیادی قواعد اور اصولوں پر استوار ہے جو وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں، اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ کا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مسلم علماء اور فلاسفہ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مراحل اور مرتبے مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، دوسرا مرحلہ اسے وہ توحید صفاتی کا نام دیتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ توحید افعالی کہلاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ اور ارفع مرتبہ توحید عبادی کا کہلاتا ہے۔ پروگراموں کے آئندہ سلسلوں میں ہم انہی صفات اور پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو یہ مراحل ہیں ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے سلسلے کی پہلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے، جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے، اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ توحید میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق وہ خدا ایک اور فقط ایک ہے۔ ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے۔ پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں، اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ بھی پیش ہو چکا ہے۔ ان دو نکات کے بعد بیس صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے، اب اس کے بعد جتنی بیسیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے، کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو۔ عیسائیت، ہندوازم، اسلام، یہودیت، زرتشتی، پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے۔ اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں، اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں، وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے۔ خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں۔ ایتھیسٹ، ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا، اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے، کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے، اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی صفات کون سی ہیں اور کیسی ہیں، یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں، توحید، عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے۔ یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں۔ توحید کے چار درجات بیان کیے جاتے ہیں. عقیدہ توحید کے یعنی اللہ کو ایک ماننا, توحید کا یہی معنی ہے, اللہ کو ایک ماننا چار درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے. توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے, یعنی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ خدا موجود نہیں, خدا فقط اور فقط ایک ہے. ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے. توحید یعنی ماننا, تسلیم کرنا, یہ علم پیدا کرنا. تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم, یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے, اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی. پس خدا ایک ہے, یعنی خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے. یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے, پیدا کیا ہے, ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے, نہ ہی ہو سکتا ہے. ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو, ممکن ہی نہیں کہ اللہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا, اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو. یہ چیزیں محال ہیں, ناممکن ہیں. ان باتوں کا ادراک, ان باتوں کو تسلیم کرنا, ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے. پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک, اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں, وہ فقط اور فقط ایک ہے. اسے کہتے ہیں توحید ذاتی, اور اس کے دلائل مفصل ہیں. ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی, اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے. جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے, کائنات کی مختلف اشیاء میں, مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے, تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے. اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے. اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے. توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان دو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں, یا مثلا عیسائیت تین خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا تین ہے, خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین خدا بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل, یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم, تو وہ تین خدا کے قائل ہیں. یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں, یا اسی طرح کے اور کئی ادیان, یا ہندوئزم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں. تو توحید ذاتی من لینے کے بعد توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بتلان کو واضح کر دیتا ہے۔
جی ناظرین، توحید کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات ایک اور صرف ایک ہے، یعنی اس کائنات کو جس خالق ہستی نے بنایا ہے وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مرحلہ علماء کرام نے نقل کیا ہے وہ توحید صفاتی کا کہلاتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی ذات اور صفات ایک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے خداوند تعالیٰ کا علم اس سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا علم اس کے عین ذات ہے، اس کی طاقت اور قدرت اس کی عین ذات ہے، وہ اس سے متصف نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی، اسی نظریے کو توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا اگلا حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔
توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی ورلڈ ویو میں بنیادی ترین نقطہ اور نظریہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی توحید پر اسلام کی تمام تعلیمات اور پورا اسلامی نظام زندگی قائم و دائم ہے۔ توحید کے مختلف درجات ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننے کے چار مختلف درجات ہیں یا چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید ذاتی کہلاتا ہے کہ پچھلے لیکچرز میں اس کا ذکر ہوا اور وضاحت پیش ہوئی۔ توحید کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ توحید صفاتی کہلاتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے توحید ذاتی میں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کی روح سے کہ خدا بے شمار صفات کا مالک ہے۔ خدا چونکہ فقط ایک ہے اور خدا لامحدود ہے، تو اس کے پاس تمام کمالات موجود ہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں، اس کی ہر خوبی لامحدود ہے۔ جس طرح اس کی تمام صفات لامحدود ہیں، اس کی ہر ایک صفت بھی لامحدود ہے، انلیمیٹڈ ہے۔ اللہ کی صفات جدا جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ایک سمت اللہ ہو، ایک جگہ اس کے علم ہو، دوسری جگہ اس کی قدرت ہو، تیسری جگہ اس کی حیات ہو، چوتھی جگہ اس کا ارادہ اور اختیار ہو، اور اسی طرح اس کی باقی صفات۔ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سب کی سب مل کر ایک ہی ہیں، جسے اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ دیکھیں، انسان میں انسان کی بھی مختلف صفات ہیں۔ انسان طاقت رکھتا ہے، انسان علم رکھتا ہے، انسان کے اندر اور صفات ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ صفات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفات آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ بس انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، اس کی عین ذات نہیں ہے، عین ذات ہوتی تو انسان کے پاس ہمیشہ علم ہوتا، ہمیشہ طاقت ہوتی، ہمیشہ زندگی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے۔ چونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اگر اس کی صفات سے جدا ہو اور اس کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا ہوں تو اللہ مختلف اجزاء کا مرکب بن جائے گا، یعنی اللہ اور اس کی یہ صفات اس کا جز بن جائیں گی، یعنی اللہ ایک کمپاؤنڈ اور ایک مرکب بن جائے گا، اور مرکب چونکہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے تو اس طرح اللہ کے لیے بھی یہی لازم آئے گا کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہو، اللہ اپنی ان اجزاء کا محتاج ہو، اور محتاج چیز خدا نہیں ہو سکتی چونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بس توحید صفاتی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور کمالات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری صفات اور ذات خدا سب کی سب ایک اور فقط ایک ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی، یعنی اللہ کی صفات کو بھی ایک ماننا، اللہ کی صفات کو جدا جدا نہیں ماننا کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اجزاء کی مانند ہوں ذات خدا کے لیے، نہیں، یہ سب کی سب ایک ہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی۔ توحید صفاتی اس لیے اہم ہے چونکہ بعض ایسے نظریات اور بعض ایسے ادیان و مذاہب موجود ہیں جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی ذات سے جدا ہیں۔ ایسے نظریات، ایسے ادیان موجود ہیں، تو ان کی تصحیح کے لیے اور اسلام کا ان کے ساتھ فرق بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا دوسرا مرتبہ توحید صفاتی ہے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند نہیں ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات اس کے لیے اجزاء کی مانند نہیں ہے جو اللہ کو مرکب بنا دیں، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ تو اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید صفاتی کہلاتا ہے، اور یہیں پر کئی ادیان اور مذاہب جدا ہو جاتے ہیں جو توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں، وہ حقیقت سے دور ہیں۔ ممکن ہے ان میں حقیقت کے بعض اجزاء پائے جائیں، لیکن وہ مکمل طور پر حق و حقیقت پر مبنی نہیں، چونکہ وہ توحید صفاتی کو نہیں مانتے، اور توحید صفاتی کو نہ ماننا توحید میں نقص ہے۔ یہ درست عقیدہ نہیں، چونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں، ان سے اللہ کی محدودیت لازم آتی ہے۔ اگر اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں تو بس اللہ کی ذات محدود اور وہ صفات ذات سے چونکہ خارج ہیں تو بس ان کے درمیان کوئی حد ہوگی، جہاں ایک حد تک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہیں، اور اس صفات آپس میں بھی جدا ہیں، اللہ کی ذات محتاج ہوگی اپنی صفات کے۔ تو اس طرح سے کئی نقائص لازم آئیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خدا نہیں رہے گا اور عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ توحید صفاتی میں بات کافی اور ساری باتیں بھی اور دلائل ہیں، لیکن وہ اس اعتقادی سیریز کے بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ یہاں تک جو عرض ہوا وہ توحید صفاتی سے متعلق تھا، اور اسلام کا نظریہ توحید صفاتی کے بارے میں عرض ہوا، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب جو اللہ کی صفات کو جدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سے الگ مانتے ہیں، وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔
جی ناظرین، پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کے بارے میں گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور آج ہم نے جو گفتگو پیش کی آپ کی خدمت میں وہ پروردگار عالم کی توحید ذاتی اور توحید صفاتی کے حوالے سے تھی۔ اگلے پروگراموں میں ہم توحید افعالی اور توحید عبادی کے مراحل کے بارے میں گفتگو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سبزاری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فخرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاز 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.